उससे क्या होगा कि कोई किसी का वो कोई बददिल नहीं होगा, कोई ये नहीं सोचेगा कि मेरे साथ ज्यादती हो गई। किसी एक को ही ले जा सकते थे ना, तो कुरा डाल लेते थे। तो इससे पता चलता है कि हम कुरा डाल सकते हैं, इसमें हरज नहीं है, बशर्ते कि वो ऐसा काम हो कि उसके अंदर किसी एक की हक तलफी का अंदेशा ना हो। दूसरे कुछ दुआएं थी जो मैंने आपको याद करने के लिए कही थी, और एक दुआ जो मैंने आपको मियाँ बीवी के ताल्लुक के लिए बताई थी, कुछ लोगों ने कहा है कि चूंकि अब हमें औलाद नहीं चाहिए तो इसलिए हमने ये दुआ नहीं याद करनी। अगर आप दुआ पे गौर करें ना, तो सिर्फ ये इसलिए नहीं है, पहली तो बात ये है, देखें बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम के साथ, जब इंसान अल्लाह के नाम के साथ कोई चीज़ शुरू करता है तो उस चीज़ में बरकत होती है। और फिर आप सबसे पहले दुआ में क्या कह रहे हैं, अल्लाहुम्मा जन्नबना शैतान, अल्लाह हमें इज्तनाब करने से है ना, इज्तनाब करना क्या होता है, किसी चीज़ से बचना, तो जन्नबना हमें बचा अशैतान, शैतान से। आजकल ये जैसे ये मॉडर्न ज़माना जो आ रहा है, इसमें इंसान शायद काफिरों से इतने हम मुतासर हो गए या कुछ, इस अमल में भी इस कदर शैतानी चीज़ें शामिल हो गई हैं कि इंसान हराम की तरफ चला जाता है। तो सबसे पहले तो इंसान अल्लाह ताला से ये दुआ मांगता है कि अल्लाह हमें शैतान से महफूज रखा। फिर उसके बाद वो कहता है कि अल्लाह जो मुझे तू इसमें से अता करे उसको भी शैतान से बचा। भी इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा उस रिलेशनशिप से कोई औलाद ही पैदा होनी। और ये बताएं कि कितनी दफ़ा ऐसा हुआ कि जैसे आपने प्लान किया उसी तरह आपकी प्लानिंग के मुताबिक आपको औलाद मिली है? क्या प्लानिंग से ही हुई हैं सारे आपके बच्चे? आपको नहीं पता कि किस ताल्लुक से अल्लाह ताला क्या खैर निकाले? और अगर आपको नहीं भी चाहिए और आप सोचते हैं कि आपकी प्लानिंग सबसे बरहक है और ये दुआ अगर की तो कहीं ये ना हो कि औलाद हो जाए। हैरत है मुझे कि हमें अपनी प्लानिंग पे कितना भरोसा है, वैसे कितना भरोसा है कि हमारी प्लानिंग 100% है, हम जैसे चाहेंगे वैसे ही होगा। आपके चाहने से कुछ नहीं होता, होता वही है जो अल्लाह चाहता है। और इस दुआ में औलाद नहीं मांगी गई, शैतान से पनाह मांगी गई है। शैतान से इंसान अपना बचाव मांगता है, तो अगर हो गई तो अल्लाह ताला उसको शैतान से महफूज रखेगा, अगर नहीं हुई तो कोई मसला नहीं, तो खैर ही मांगा ना आपने, तो इसमें क्या इतना प्रॉब्लम है। देखें शैतान किस तरह इंसान को बहकाता है कि वो दुआ भी नहीं करने देता कि जिससे इंसान बच जाए उससे, कैसे कैसे दिमाग में ख्यालात डालता है ना, सुभानअल्लाह। एनी हाउ आपको दुआ याद ज़रूर करनी है, फिर आगे आपकी मर्ज़ी है कि अगर आप इसको मांगे या नहीं मांगे, आपको शैतान से बचना है खुद या नहीं बचना, वो फैसला फिर आप खुद ही कर लें। आज जो हम आयात पढ़ रहे हैं फिर उसी की कंटिन्यूएशन है, ये सारी बात वही चल रही है। और थोड़ा सा जहन में दोबारा दोहरा लें कि वफद नजरान आया हुआ और वो बैठा हुआ और उनके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयात तिलावत फरमा रहे हैं, और ज़ाहिर है इनका अकीदा ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या था ये सब जानते हैं, उस वक़्त भी वही था जो आज है इन लोगों का, तो एक तो वो बात क्लियर हो गई। तो हमें इतनी डिटेल के अंदर क्यों बताया गया ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, आप देख लें कि ये चौथा रकू से शुरू हुई हैं ये बातें और आगे तक तीन रकूआत तकरीबन 22 आयात ईसा अलैहिस्सलाम और उनके ख़ानदान के ज़िक्र पे ही हैं, इतना डिटेल में ज़िक्र के उनकी ईसा अलैहिस्सलाम की नानी का ज़िक्र, उनकी माँ की पैदाइश का ज़िक्र, तरबियत का ज़िक्र, उनकी किफ़ालत का ज़िक्र, फिर ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का ज़िक्र, फिर बहुत सारी और चीज़ें, माँ ने क्या खाया क्या पिया, किस तरह से लेके गई बच्चे को, कैसे बच्चे ने माँ की बरात पेश की लोगों के सामने, और बच्चे में क्या क्या खसूसियात थी ईसा अलैहिस्सलाम में, ये सारी आयात اتنی ڈیٹیل میں آئی ہیں، اتنی ڈیٹیل میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی نہیں آیا قرآن پاک میں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا ذکر، نہ آپ کی پیدائش کا اس طرح سے ذکر، نہ کچھ کچھ بھی ایسی چیزیں نہیں ہیں. کیا وجہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اتنی ڈیٹیل میں ذکر کیا گیا؟ کیا حکمت ہے اس میں؟ آپ کیا سوچتے ہیں، کیا ذہن میں آتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں قرآن پاک میں کوئی چیز بھی فالتو نہیں ہے، کوئی ایک لفظ بھی بیکار نہیں ہے، کوئی نہ کوئی تو حکمت ہے نا اس میں. آپ کو اب وہ حکمت تو پتہ چل گئی نا بنی اسرائیل پہ، جو ہم نے سورہ بقرہ میں آیات پڑھی تھی، وہ تو آپ کو اچھی طرح پتہ چل گئی ہے کہ کیا حکمت تھی اتنی ڈیٹیل میں ان کا ذکر کرنے کی. سب کو کلیئر ہونی چاہیے، کیونکہ اکثر لوگ جو قرآن کی طرف آتے ہیں خود سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کیا فائدہ ہے، تو سارا یہودیوں کا ہی ذکر ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں کیا اس سے فرق پڑتا ہے، تو یہ تو سارے ان کے قصے چلے آ رہے ہیں. تو ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ وجہ کیا ہے. آپ کو یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے. نمبر ٹو، اب آپ کو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ اب عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی ڈیٹیل بتانے کی کیا ضرورت ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنا اہتمام فرمایا. تو بات یہ ہے اس میں بہت بڑی حکمت ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قیامت تک جتنے مرحلے آنے ہیں نا ان سب کے متعلق ہدایات دے دی اور بتا دیا کہ کیا کیا چیزیں آنے والی ہیں جن سے آپ کے دین کو خطرہ ہوگا اور کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو بعد تک بھی ہیلپ کریں گے، جو آپ کے لیے، جن کے اوپر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں، جو ایسے لوگ آئیں گے جو آپ کے دین میں یا فتنوں کے دور میں آپ کے لیے لیڈر ہوں گے. تو ان میں عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو قرب قیامت پہ دنیا میں واپس نازل ہوں گے، واپس آئیں گے، اور وہ اتنا مشکل دور ہوگا کیونکہ اس وقت فتنہ دجال ہوگا امت میں، اور یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ جو آج تک آدم علیہ السلام سے قیامت تک جتنے فتنے ہیں ان میں سب سے بڑا فتنہ فتنہ دجال کا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو امت مسلمہ کی مدد کے لیے آسمان سے اتارا جائے گا، وہ آ کے قتل کریں گے دجال کو. لیکن اب اگر ہم جیسے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کون ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام کی کیا نشانی ہے، ان کے کیا حالات تھے، تو جب عیسیٰ علیہ السلام آ بھی گئے اگر تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا. تو امت کو پہچاننے میں کوئی مشکل نہ ہو. اگر ان کو پہچاننے میں ہی مشکل ہو گئی تو پھر ان کے آنے کا فائدہ ہی کیا، آنے کا مقصد ہی ختم ہو گیا نا پھر، کیونکہ امت تو پھر ان کے ساتھ ہوگی ہی نہیں. بات یہ ہے جب وہ آئیں گے تو امت مسلمہ ان کے ساتھ، ان کا ساتھ دے گی. اور دوسری بات یہ کہ چونکہ انہوں نے آنا ہے اور اینڈ آف ٹائم پہ آنا ہے، اگر ان کے حالات پتہ نہ ہوئے تو ہو سکتا ہے کوئی دوسرا آدمی کھڑا ہو کے کہہ دے کبھی کہ میں عیسیٰ بن مریم ہوں. اگر کوئی کہہ دیتا ہے اور کسی نے کہا بھی ہے، جو ہم دیکھیں گے آج کی آیات میں، یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ بنا ہے مسلمانوں کے لیے. تو کوئی دعویٰ اگر کر دے کہ میں مسیح ہوں، کم از کم ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی کیا نشانیاں، کیا حالات، کیا علامات، کیا کیا تھیں، تاکہ ہم پہچان سکیں کہ یہ واقعی جو بولنے والا سچ بھی کہہ رہا ہے یا نہیں. تو ان باتوں کو ذہن میں رکھ کے پھر یہ آیات آپ پڑھیے گا، کیونکہ آپ سوچیں گے کہ ہم تو وفد نجران نہیں ہیں، یا ہم وفد نجران ہی نہیں ہیں تو ہمیں کیا فائدہ پہ، ان کو کہہ دیا گیا اب ہم نے کیا کرنا، وہ سنیں، کرسچن سنیں یا جس نے دعویٰ کرنا ہو، تبلیغ کرنی ہو ان کو، وہ سنیں، ہم نے کیا سن کے کرنا. نہیں، ایک تو سب سے بڑی بات یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امت وسط بنایا، اس کے فرد کے طور پر ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس دین کو آگے لے کر چلنا ہے. اور ہمارے جو فیلڈ آف ورک ہے وہ سب سے زیادہ جو ہیں وہ نصارہ ہیں, کرسچن ہیں. ہمیں ان کے حالات اچھی طرح معلوم ہونے چاہیے تاکہ ہم ان سے بات کر سکیں, اور صحیح حقیقت معلوم ہونی چاہیے. اگر ہم یہ سوچ کے اگنور کر دیں گے ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے تو کسی کو دعویٰ نہیں کرنا, نہیں. کم از کم اگر آپ اس وقت نہیں بھی کریں, کم از کم یہ نیت ضرور ہونی چاہیے کہ میں کروں گی, کیونکہ یہ ذمہ داری ہے آپ کی. اب کوئی نبی نہیں آئے گا, اب یہ نبیوں والا کام کس نے کرنا ہے؟ امت مسلمہ نے. اور اسی لیے یہ اتنے آنریبل ہیں کہ یہ نبیوں والا کام کریں گے اس دین کو پھیلانے کا, ٹھیک ہے؟ تو اس لیے, کیونکہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ شاید آپ لوگ اس چیز کو اتنا اہم نہ سمجھے, تو آپ کو یہ بتانا ضروری تھا. اب یہ شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ اذ قالت الملائکہ, تو جب کہا فرشتوں نے. کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ بشارت حضرت مریم کو دی. انہوں نے آ کے کہا, مریم علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا, فرمایا یا مریم, اے مریم, سلام علیہا, ان اللہ یبشرو کی, بے شک اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے تجھ کو, کس کی؟ بکلمت, ایک کلمے کی. کلمے سے مطلب کیا ہے؟ ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے. اس کا کیا معنی ہوا؟ کلمے کا مطلب یہاں پہ ہے عیسیٰ علیہ السلام, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ورڈ آف اللہ ہیں, اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں. دیکھیں, عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے نا, تو باپ کی جگہ پہ کیا چیز تھی جو اس نے کمپلیٹ کیا اس پروسیس کو؟ اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا تو ہو گیا, عمل ٹھہر گیا. تو اس لیے ایک کلمے کی اللہ تعالیٰ بشارت دیتے ہیں ان کو, اسی لیے کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ان کو کلمۃ اللہ کیوں کہا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو, آپ بتا سکتے ہیں؟ پھر جی, تو ذہن میں رکھنی ہے یہ بات, بکلمۃ من, ہو اپنی طرف سے ایک کلمے کی. تو اب یہاں پہ مطلب کیا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ایک بیٹے کی, ایک ایسا بیٹا جو کلمہ کن سے پیدا ہوگا, اس کی بشارت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے. اسمہ المسیح, نام اس کا کیا ہوگا؟ اب نام بھی بتا دیا, نام مریم علیہ السلام نے نہیں رکھا, اللہ تعالیٰ نے نام بتایا کہ ان کا لقب کیا ہوگا. لقب وہ ہوتا ہے نا جس سے لوگ عام کسی کو پکارتے ہیں, المسیح ہو, مسیح. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا مسیح کا مطلب کیا ہے, سارے ہی مطلب ہیں. دجال کا بھی لقب مسیح دجال ہے. اس کو کیوں مسیح دجال کہتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ وہ بھی بہت زیادہ دنیا میں گھومے گا, سیاحت کرے گا, صبح ادھر ہوگا, شام کو کہیں اور پہنچا ہوگا, صبح پھر کہیں اور ہوگا, پوری دنیا میں گھومے گا نا وہ, سوائے مکہ اور مدینہ کے ان میں داخل نہیں ہو سکتا, باقی ہر جگہ چلا جائے گا. تو عیسیٰ ابن مریم, عیسیٰ ابن مریم کی, ان کا لقب تو مسیح ہے, اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض کرسچنز کے ناموں کے اینڈ میں, خاص طور پہ ہمارے ملک میں, مثلاً ان کا پہلا فرسٹ نیم ہوتا ہے اور لاسٹ نیم مسیح ہوتا ہے. عیسیٰ ان کا نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا, سردار, سید. اور ابن مریم, ابن مریم, مریم کے بیٹے. آپ دیکھیں یوزلی ہر ایک کا نام, جو بھی عرب لوگوں میں بھی آپ نام دیکھتے ہیں, تو باپ کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے نا, فلاں بن فلاں, ٹھیک ہے, جیسے زید بن نہیان, تو باپ کا نام ساتھ ہوتا ہے. یہاں پہ چونکہ باپ کا نام ہی نہیں ہے, ابن مریم کہا گیا. اور دوسرے کرسچنز کو بھی بتا دیا گیا کہ دیکھو ان کے چونکہ باپ تھے ہی نہیں, اسی لیے تو حضرت مریم کی طرف ہی منسوب ہے نا, ماں کی طرف ہے. وجیہن, عزت والا, ان کی خصوصیات کیا ہوں گی. اب یہاں سے ان کی خصوصیات شروع ہو رہی ہیں کہ یہ کیسا بچہ ہوگا, کون ہوں گے عیسیٰ ابن مریم. اب ذہن میں بات یہ آتی ہے نا کہ ایسا بچہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوگا, تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انسان پھر اس کے ساتھ کریں گے کیا. دیکھیں جو بن باپ کے بچے ہوتے ہیں, جن کے باپ فوت بھی ہو جائیں ان کا بھی, ان کے ساتھ بھی کیا سلوک ہوتا ہے, اور جس کا باپ ہی نہ ہو, اور نعوذ باللہ یہ کہا گیا ہو کہ یہ ولد زنا ہے, حرام بچہ ہے نعوذ باللہ, تو اس کے ساتھ بتائیں کیا سلوک ہوگا. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ کیسے یہود اس بات پہ تانے دیں گے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے لیے فرما دیا کہ وہ بہت معزز ہوں گے. اب انسان سوچتا ہے ہاں آخرت میں تو معزز ہوں گے ہی, لیکن نہیں, پھر دنیا والا آخرت, دنیا میں بھی معزز ہوں گے اور آخرت میں بھی. آج تک دیکھیں ان کے فالوورز کتنے ہیں اور کتنی ان کی تعظیم کرتے ہیں, اور دشمنوں پہ بھی ان کا ایسا روب تھا کہ کسی دشمن کو بھی کبھی جرت نہیں ہوئی تھی کہ ان کے منہ پہ کھڑے ہو کے ان کو کچھ بات کہے, جو بھی کرتے تھے پیٹھ پیچھے ہی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بشارت دی فرشتوں کے ذریعے, یعنی یہ بات شروع کیسے ہوئی, حضرت مریم کا پتہ کیسے چلا کہ میرے بچہ ہونے لگا, ان کے پاس فرشتے آئے تھے. اور اتنی بڑی آزمائش تھی حضرت مریم کی, کیونکہ دیکھیں سوچیں ایون آج کوئی بھی لڑکی حضرت مریم کے مقام کو تو نہیں ہے, لیکن آج کسی بھی عام لڑکی کو آپ دیکھ لیں, اس کو کہہ دیا جائے بغیر شادی سے تمہارا بچہ ہوگا تو کیا حال ہو. تو کہاں حضرت مریم, جن کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا نام ہی کیا, عابدہ ہے, عبادت گزار, اور انتہائی نیک, انتہائی عبادت گزار, انتہائی پاک دامن. آج ان کے جو فالوور ہیں ان کو دیکھ لیں, انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ان کے فالوور یہ ہو سکتے ہیں. وہ کیسی تھی پاک دامن, اور آج ان کے ماننے والوں کو دیکھو. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے یہ خبر دے دی ان کو کہ ایک معجزانہ طور پہ ایک بچہ پیدا ہوگا, اور اس کا نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھ دیا, اور وہ دنیا اور آخرت میں باعزت ہوگا. اور کیا اس کی خصوصیت ہوگی, اگر آپ نمبرنگ کرتے جائیں نا, نمبر ون نمبر ٹو لگا لیں, لیکن پہلے تو نمبر ون کیا ہے, اللہ کا کلمہ, نمبر ٹو وجیہا فی الدنیا والآخرہ, نمبر تھری کیا ہے, من المقربین, مقرب بندوں میں سے ہوگا, اللہ تعالیٰ کے مقرب لوگوں, بہت کلوز. دیکھیں جو جتنا زیادہ اونچے مقام کا ہوتا ہے نا, جس کے درجے جتنے زیادہ اوپر ہوتے ہیں اتنا ہی وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے. اللہ کے قریب ہونا کتنی آنریبل بات ہے. مثلا کوئی صدر کہہ دے یہ میرے بہت قریبی لوگ ہیں, ایک بندہ میرے بہت قریب کا ہے, تو کتنی بڑی بات ہوگی. اور اللہ تعالیٰ کسی کے لیے کہہ دیں کہ یہ مقربین میں سے ہے, میرے بہت قریب والوں میں سے ہے, تو یہ کتنا اونچا مقام ہے. ایک انسان کے لیے یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنا, اس سے بڑی کوئی اس کے لیے آنر کی بات نہیں ہو سکتی. کتنا بڑا آنر ہے اللہ کا قرب پا لینا, جس کے لیے انسان اتنی محنت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی فرما دیا کہ میرا مقرب ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ پیغمبروں میں بھی, جیسے ہم نے یہ تلک رسول پارہ ہی شروع کیا تھا, تو ہم نے پڑھا ہے کہ بعض کو بعض پہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے. سارے پیغمبر ایک درجے پہ نہیں ہیں, یعنی سارے مطلب ظاہر ہے ان کا مقام بہت اونچا ہے, لیکن ان میں پانچ پیغمبر ایسے ہیں جو اولوالعزم ہیں, وہ سب سے ٹاپ کے ہیں. وہ کون کون سے ہیں, نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان میں کوئی خلیل اللہ ہے، کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی حبیب اللہ ہے اور کوئی کلمات اللہ ہے. یہ بہت مقرب اللہ کے بندے تھے. اللہ کا قرب عام بندے کیسے پا سکتے ہیں؟ کوئی طریقہ ہے؟ سورہ علق کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، وسجد وقترب، سجدہ کرو اور اللہ سے قریب ہو جاؤ. سجدے کے ذریعے انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے. اسی طرح فرائض کے علاوہ جب آپ نوافل ادا کرتے ہیں کثرت سے، تو وہ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیتے ہیں. اسی طرح سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، السابقون السابقون اولئک المقربون، جو سبقت لے جانے والے ہیں نا وہ اللہ کے مقرب ہیں. اور سبقت کس میں؟ نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے. وہ یہ ویٹ نہیں کرتے فلاں کرے گا تو پھر میں کر لوں گی نا، اچھا پھر دیکھتے ہیں کل کروں گی، پرسوں کروں گی، نیکسٹ ایئر کر لوں گی، شادی ہو جائے گی تو کر لوں گی، بچے ذرا بڑے ہوں تو کر لوں گی، ایسے نہیں کرتے. وہ سبقت لے جاتے ہیں ہر کام میں آگے، نمبر ون. ان کو یہ نہیں کہ منتیں کر کر کے لانا پڑے، ہاتھ جوڑ جوڑ کے لانا پڑے، موٹیویٹ کر کر کے کوئی بندہ ہلکان ہو جائے پھر اس کے بعد کہیں وہ ایک قدم اٹھائیں. نہیں، وہ سنتے ہیں اور دوڑتے ہیں. یہ کام ہے مقرب بننے کے لیے. تو عام لوگوں میں بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب پائیں. تو ان کاموں کے ذریعے ہم اللہ کا قرب پا سکتے ہیں. اللہ کو بہت پیارے ہیں وہ لوگ جو آگے بڑھتے ہیں نیکی میں. کوئی موقع دیکھ لے نا پھر اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. کوئی اللہ کا حکم سن لے تو پھر انتظار میں نہیں بیٹھ جاتے لوگوں کے، پہلے ادھر ادھر دیکھوں، پھر اس کے بعد حالات دیکھوں، پھر اس کے بعد ڈسکس کروں گھر میں، پھر اس کے بعد کہیں جا کے میں قدم اٹھاؤں گی. ایسے نہیں ہوتے. اگر اللہ کا مقرب آپ کو بننا ہے تو اللہ کے مقرب بننے کے لیے سجدے، نفافل کی کثرت اور سبقت. کہیں میں کیوں نہ آگے بڑھوں. یہ نہیں کہ میں لوگوں کو دیکھوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، میں لوگوں کے لیے کیوں نہ رول ماڈل بنوں کہ وہ مجھے دیکھ کے آگے بڑھیں. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، اور کلام کرے گا لوگوں سے پنگوڑے میں. لوگوں سے اس وقت کلام کرے گا جس وقت ایک بچہ جو ہے وہ صرف ہوں گاں کے علاوہ کچھ نہیں بولتا، لیکن یہ ایک نیو بورن ہو کے اور ان کا ایک معجزہ ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ اس وقت کلام کریں گے جس وقت بالکل ابھی یعنی ماں کی گود میں ہے. اس وقت یہ اپنی ماں کی برات، اپنی ماں کی یعنی پاکی بیان کریں گے. کیونکہ دیکھیں نا، کون اس بات کو یقین کرے گا کہ نہیں یہ تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ کا کلمہ ہے اور ایسے ہے. کون یقین کرے گا؟ خود سوچیں، عام لوگ تو کوئی نہیں یقین کریں گے جب تک کہ ایسا کوئی معجزہ نہ ہو جاتا کہ واقعی ایک بچہ کلام کر کے کہہ رہا. اور سورہ مریم میں اس کی تفصیل آتی ہے، انشاءاللہ ہم ابھی دیکھیں گے اس کی تفصیل بھی. مگر ابھی یہ بات آپ اتنی سمجھ لیں کہ انہوں نے کلام کیا تھا ماں کی گود میں، اور یہ کلام اس طرح کا کلام یعنی با معنی بات، ایسے ہوں گا نہیں، با معنی بات یہ تین بچوں نے صرف کی ہے. ایک عیسیٰ علیہ السلام، ایک جریج کے پاس جو ایک بچہ تھا جس نے ان کی برات فرمائی تھی، اور ایک اور بچہ تھا. کہا جاتا ہے کہ جو خندق والے تھے، اصحاب الاخدود تھے، ان میں ایک بچہ تھا جس نے اپنی ماں کو کہا تھا کہ کود جا آگ میں. اور بس یہ تین بچے تھے. اور جریج کا بھی قصہ آپ کو پتا ہوگا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ان کی ماں نے ان کو بلایا. تو وہ چونکہ نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے سوچا کہ امی میں نماز میں ہوں, تو میں ماں کو جواب نہیں دیا. تو ماں نے کہا کہ اب جو ہے نا اللہ کرے کہ تو ایک بری عورت کا ہی چہرہ دیکھے اور اس کے علاوہ نہیں. تو ان کے اوپر تہمت لگا تھی ایک عورت نے کہ یہ میرا بچہ جو ہے اس سے ہے اور مطلب اس کے ساتھ غلط ریلیشن شپ کے ساتھ ہوا. جریج تھے وہ بہت عبادت گزار اور نیک تھے. جب ان کے اوپر یہ الزام لگا تو اب اس الزام کو دھونے کے لیے ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا, کوئی طریقہ نہیں تھا, کوئی ان کو سمجھ میں نہیں آیا کس طرح سے اس الزام کو اپنے پر سے دھوئیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک ایسا معجزہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بچہ جو تھا جو وہ عورت لے کر آئی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے کلام کی طاقت دی کہ وہ بولنے لگا کہ میں اس کا بچہ نہیں ہوں. اور اس بچے نے بول کے یہ برات ان کی ظاہر کی. تو اس طرح سے انہوں نے اس بچے نے کلام کیا تھا. یہ تین بچے ہی بولے تھے گود میں, اور یہ بہت بڑی بات ہے, کوئی معمولی بات نہیں کہ کوئی بچہ ایسے معجزانہ طور پہ بڑوں کی طرح جیسے بات کرتے ہیں اس طرح سے بات کرے. عیسیٰ علیہ السلام کی تو خیر جب وہ بڑے بھی ہو گئے تو ان کی جو کلام میں اتنی فصاحت تھی, اتنی یعنی ایک لوگ ہوتے ہیں نا جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کا کلام ایسا ہوتا ہے کہ جو اتنا پاورفل ہوتا ہے اور بات دل کو لگتی ہے. یہ تو جب 12 سال کے تھے اس وقت انہوں نے ہیکل میں تعلیم دینی شروع کی تھی, اور ان کی حکمت اور کلام کی فصاحت بلاغت کا یہ حال تھا کہ بڑے بڑے علماء جو ان کے ربائز اور یہ تھے وہ دم بخود رہ گئے کہ کیسا یہ بچہ بات کر رہا ہے. حالانکہ دیکھیں ابھی کم عمر ہے, اور وہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کون ہے جو اس سے یہ بات کرا رہا ہے. لگتا ہے کوئی آسمان سے کسی نے اس کو اختیار دیا ہوا. اب دیکھ لیں ابھی یہ بچہ پیدا نہیں ہوا اور حضرت مریم کو یہ خوشخبریاں دی جا رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے تاکہ وہ پریشان نہ ہو. اس لیے یہ جو ہے نا یہ بات بہت ایک عورت کے لیے دیکھیں نا جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ بہت بڑی آزمائش ہے. کسی عورت کی سب سے قیمتی چیز اس کی عزت ہوتی ہے, اور کوئی بھی عورت نہیں چاہتی کبھی بھی کہ اس کی عزت پہ کوئی حرف آئے. یہ اس کے لیے مرنے کا مقام ہوتا ہے, اور خاص طور پہ ایک پاک دامن عورت. تو اللہ تعالیٰ ان کو تسلیاں دے رہے ہیں کہ ایسا پیارا بچہ اللہ تعالیٰ دیں گے, وہ خود کلام کرے گا. وکہلن اور کہولت میں بھی, اب یہ بہت اہم بات ہے, اس کو ضرور آپ نوٹ کریں. کہولت کی میں نے آپ کو بتایا عمر وہ ہوتی ہے جس میں انسان کے سر میں سفید بال آنے لگے, یعنی علماء فرماتے ہیں کہ 40 and above. اب یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہاں پہ کیوں کہا گیا کہ کہولت میں بھی کلام کریں گے. کہولت میں تو 40 year old کا تو ہر ایک آدمی کلام کرتا ہے. چلو ٹھیک ہے مہد میں تو بولیں گے تو وہ تو سمجھ میں آتا ہے بھی کوئی یہ تو ایک معجزہ ہوا. کہولت میں بولنا کون سی بڑی بات ہے, سب بولتے ہیں, ہم سارے بول رہے ہیں. جو کہولت کی عمر کو پہنچتا ہے تو عام آدمی تو بات کرتے ہی ہے نا. کیوں یہاں پہ یہ بیان کیا گیا؟ بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو 33 years کی ایج تھی, راؤنڈ اباؤٹ 33 years, اس پہ ان کو اٹھا لیا گیا تھا دنیا سے. اب وہ تو کہولت کی عمر کو پہنچے ہی نہیں. اس ایک ورڈ سے پتا چلتا ہے کہ ان کو دوبارہ آنا ہے دنیا میں، اگر قرآن سچا ہے تو.